الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. اس میں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خدا کی بندگی کا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے گناہوں کو جھاڑ رہے ہیں اور تقوی کے معیار پر پورے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بدقسمت ہیں جو اس رمضان کو فراموش کر رہے ہیں اور اس بہترین موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے کے لیے تیار ہیں. رمضان المبارک کا یہ مہینہ تقوی کے پیدا کرنے کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام تربیت سے گزر کر اپنے اندر تقوی پیدا کریں. تقوی کا بہترین نمونہ قرآن مجید نے عدل کو قرار دیا ہے. قرآن مجید کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے راستے کے لیے انفاق کرنے کا. پہلا جو بنیادی تصور اس میں اخلاقیات کا دیا گیا ہے وہ عدل کا تصور ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عدل کی اس عادت کو پختہ کریں. جہاں جہاں ہم ناانصافی کرتے ہیں وہاں وہاں اس کو ختم کریں. عدل کے معنی سمجھ لیجئے، عدل کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر شخص کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان کو منوان پورے کا پورا بغیر اس میں کمی کیے پورا کرتے ہیں. یہ عدل کے بنیادی معنی ہیں. اسی سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس نے کوئی خرابی کی ہے، جس نے کوئی خطا کی ہے، اس کو اس خطا کے عین مطابق سلا دیں، سزا دیں، اور جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کی پوری پوری جزا دیں. یہ عدل کا تصور پورے اخلاقی ضوابط کی بنیاد ہے. یعنی قرآن مجید کے مطابق اسلام کا سارے کا سارا ضابطہ اخلاق اگر کسی چیز پر کھڑا ہے تو وہ عدل ہے. عدل کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ عدل اور انصاف کی بات کریں. اتنی سختی کی گئی ہے اس معاملے میں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ والدین جن کے سامنے وہ ایک موقع پر یہ کہتا ہے کہ ہم ناگواری کا اظہار نہ کریں، ان کو اونہ تک نہ کہیں، انہی والدین کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر انصاف کا موقع آ جائے تو اپنے والدین کے خلاف بھی انصاف کرو، اپنے نفس کے خلاف بھی انصاف کرو. یہ جو عدل کا مطالبہ ہے، یہ اگر جس قوم کے اندر، جس قوم کے افراد اپنے اندر یہ قائم رکھیں، ان کو صرف یہ نہیں کہ آخرت میں کامیابی ملے گی، ان کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے. تو عدل کا وصف اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. اس رمضان کے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عدل ہم کن کن مقامات پہ نہیں کرتے. مثلا ساس بہو کے جھگڑے میں لڑکا کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی ماں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ساتھ دینا غلط نہیں ہے اگر وہ انصاف کے مطابق ہو رہا ہے. اگر بیوی کا قصور ہے تو بیوی کو بتایا جائے، اگر ماں کا قصور ہے تو ماں کو بتایا جائے، لیکن محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ محض جذبات میں آ کر، محض ماں کا ساتھ دینے کی وجہ سے یا محض بیوی کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم ناانصافی پہ ناانصافی کرتے چلے جائیں. کل یہ بیویاں اور یہ مائیں قیامت کے کٹہرے میں ہم سے پوچھیں گی کہ ہم نے غلطی نہیں کی تھی لیکن ہمیں گھر سے نکالا گیا، ہم نے غلطی نہیں کی تھی لیکن ہمیں دھکے دیے گئے، ہم نے کوئی قصور نہیں کیا تھا لیکن اس میاں نے ہمیں طلاق دے دی. یہ سوالات کل قیامت والے دن اٹھیں گے. اسی طرح آپ سوسائٹی میں آ جائیے تو عدالتیں قائم اس لیے ہوتی ہیں، لیکن جس معاشرے میں عدالتیں انصاف کرنا چھوڑ دیں تو سمجھ لیجیے کہ خدا کی رحمت اس معاشرے سے اٹھ گئی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہیں کسی دشمن کی دشمنی بھی انصاف سے نہ روکے. اس وقت امت اسلامیہ میں اس پہلو سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ عدل نہیں کرتی بلکہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی ہے، اپنے فرقے کا ساتھ دیتی ہے، اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیتی ہے. اس کے اندر یہ تصور اب یہ پختہ نہیں رہا کہ ہم نے حق بات کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ دشمن کے پاس ہو خواہ وہ ہمارے پاس ہو. صحابہ کرام کی عدالت میں خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ ہو جاتا تھا، یہودیوں کے حق میں ہوا، عیسائیوں کے حق میں ہوا، غیر مسلموں کے حق میں ہوا، غیر عربوں کے حق میں ہوا، اور خلیفہ وقت کے خلاف ہو گیا۔ یہ جس وقت عدل قائم ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان امت ہر زمانے میں اپنے انفرادی حیثیت میں بھی اور اپنے اجتماعی حیثیت میں بھی اس عدل کو قائم رکھے۔ یہ عدل پہلا اور بنیادی مطالبہ ہے۔ یہ عدل حقوق کی پاسداری، امانتوں کی پاسداری، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ جو اہل ہیں امانتیں ان کے پاس جائیں، یہ بھی عدل ہے کہ جو لوگ میرٹ پہ پورے اتر رہے ہیں انہی کو مواقع ملے، ایسا نہ ہو کہ میرٹ کے خلاف دوسروں کو تو چیزیں مل رہی ہوں لیکن جو میرٹ پہ پورے اتر رہے ہیں وہ اس سے محروم رہ رہے ہوں۔ جس وقت یہ چیز وجود میں آتی ہے تو معاشرے میں کرپشن عام ہو جاتی ہے۔ کرپشن عام ہوتی ہے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا لوگ دیانتداری سے کام نہیں کریں گے، جب دیانتداری سے کام نہیں کریں گے تو ادارے کولیپس ہو جائیں گے، ادارے کولیپس ہو جائیں گے تو پوری امت کا سارا نظام دھرے کا درا رہ جائے گا۔ امت کے اندر جو زوال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی عدل ہے کہ عدل نہ گھروں میں سکھایا جاتا ہے، نہ باہر سکھایا جاتا ہے، نہ عدالتوں میں سکھایا جاتا ہے، نہ پارلیمنٹ میں سکھایا جاتا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ عدل ہمیں سکھایا جا رہا ہو۔ تو عدل سے ہم واقف نہیں رہے، گلی محلے میں، گھر میں، بازار میں کہیں عدل نہیں ہوتا۔ عدل ہی کا تقاضا ہے کہ ہم پورا پورا ناپ تول کر دیں، ایک روپے میں جو کچھ آتا ہے وہی کا حق کو دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دھوکہ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مال کو کم کر دیں۔ یہ پہلا بنیادی وصف ہے، پورے کا پورا اخلاقی ضابطہ، خواہ وہ افراد سے متعلق ہو، اللہ سے متعلق ہو، وہ اسی عدل پر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کس کا خلاف الٹ ہوتا ہے؟ عدل کا الٹ ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو حق خدا کا تھا وہ ہم نے دوسروں کو دے دیا۔ تو خدا کا یہ حق کہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا الہ ہے، یہ جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہو گیا۔ جب ظلم عظیم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم عدل پر قائم نہیں رہے۔ یہ خدا کے ساتھ عدل انصاف ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عدل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ تو گویا عدل خدا کی بندگی میں بھی ہے اور عدل انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ عدل گلی میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، اور مسجد میں بھی ہے۔ جب مسجد میں خدا کے علاوہ کوئی پوجا جا رہا ہو، جب مسجد میں کسی اور کو پکارا جا رہا ہو، جب دعاؤں میں کسی اور کو پکارا جا رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ بات بھی عدل کے خلاف کی ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور پرانے انبیاء نے بھی ایک تمثیل سے سمجھایا ہے کہ شرک کرنے والے کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ رہتا کسی کے گھر میں ہے، کھاتا کسی کے گھر میں ہے، لیکن کام دوسرے اختیار کرتا ہے۔ بالکل یہی مثال اس آدمی کی ہے کہ جو ہے تو خدا کا بندہ، خدا نے اسے پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو تخلیق کیا ہے، اسی نے اس کو پالا ہے، اسی نے اس کو رزق اور نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن وہ دوسروں کو جا کے پوجنے لگ جائے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو عدل اپنی بنیاد میں گویا پورے دین کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا دین اسلام اصل میں اخلاقی ضابطہ ہے۔ وہ اپنی شریعت میں، وہ اپنی عبادات میں، وہ اپنے قوانین میں، وہ اپنے سماجی احکام میں، وہ اپنے معاشرتی احکام میں، وہ اپنے سیاسی احکام میں اگر کوئی چیز قائم کرتا ہے تو وہ عدل ہے۔ تو عدل اسلامی اخلاقیات کا بنیادی وصف ہے۔ مساوات اسلام کا بنیادی مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ مساوات بعض اوقات ناانصافی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ یہ 10 روپے پورے ملک میں بانٹ دیے جائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امیر کو بھی 10 روپے ملیں گے، غریب کو بھی 10 روپے ملیں گے، لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ غریب کو کم ملیں گے جس کو زیادہ ضرورت تھی، اور امیر کو اور مل جائیں گے جس کے پاس پہلے ہی بہت تھے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنے روپے دے دیے جائیں۔ تو یہ اصول اسلام نے یہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر عدل کا اصول چلے گا، اور عدل کے اصول کے اوپر ہر چیز کو جب ہم پورا کر دیں گے تو ناانصافی ختم ہو جائے گی، حقوق تلفیاں ختم ہو جائیں گی۔ عدل کا یہ مطالبہ کہ حقوق پورے کیے جائیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، یہ پورے ادا ہونے چاہیے، خدا کے حقوق ہیں یہ پورے ہونے چاہیے۔ ہمارے علماء اسلام کی تقسیم دو پہلوؤں سے کر دیتے ہیں، ایک حقوق اللہ کے نام سے، ایک حقوق العباد کے نام سے، دونوں میں حقوق۔ دونوں میں حقوق ہی کی بات ہو رہی ہے، اور عدل نام ہی حقوق کو پورا پورا ادا کر دینے کا۔ اور اسلام کے اگر بنیادی تعلیمات میں جس میں نصیحت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں بھی فرمایا گیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی نصیحت کرو، خواہ وہ حقوق دینے لینے کا معاملہ ہو، خواہ وہ حق سمجھانے کا معاملہ ہو۔ تو اس پہ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم نے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، حقوق کی پاسداری سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹنا ہے۔ یہ حقوق مطالبات کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ تین طرح سے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ ایک پیدائشی حقوق ہیں، جیسے پیدا ہوتے ہی خالق کائنات کے ساتھ، خالق اور مخلوق کا تعلق وجود میں آتے ہی خدا کے حقوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ بندوں کے ساتھ ماں باپ ہیں، تو ولادت ہوتے ہی ماں کے ساتھ ماں کے حقوق اور باپ کے ساتھ باپ کے حقوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں، پیدائش کے ساتھ یہ تین طرح کے حقوق ہمارے اوپر آ جاتے ہیں۔ دوسرے وہ حقوق ہیں جو ہم عہد معاہدے میں خود باندھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، تو اب اس ادارے کے ساتھ جو ہم نے عہد معاہدہ کیا ہے وہ اس کے تحت آ جائے گا۔ حکومت کے ساتھ جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں کسی حکومت کے اندر، تو یہ بھی عہد معاہدے کی ایک شکل ہے، یہ بھی ہمیں لازمن اپنانی ہے کہ ہم ان حقوق کو بھی پورا ادا کریں۔ تیسرے حقوق وہ ہیں کہ جو نہ عہد سے وجود میں آتے ہیں، نہ پیدائشی طور پر وجود میں آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ خالق کائنات کی حیثیت سے، اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے اس نے کچھ حقوق قائم کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، یعنی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ، انفاق کے علاوہ، اس کا حق ہے کہ تم اپنے مال میں سے اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کی، ان کا حق ادا کرو۔ یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ تین طرح کے حقوق ہیں جن کا ہمیں پاسداری کرنی ہے، ان حقوق کی بھی جو پیدائشی طور پر ہمارے اوپر آئے، ان حقوق کی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نافذ کر دیے، ان حقوق کی بھی جو ہم نے خود عہد معاہدے کی شکل میں اختیار کیے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ بھی ہم عہد معاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی جو اللہ نے عہد کر رکھا ہوتا ہے کہ میری شریعت کو اپناؤ گے تو میں یہ دوں گا۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، اس کو جو قوم پورا کرے گی ان دونوں میں سے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اسی طرح وہ حقوق ہے جو پیدائشی طور پر ہیں، ماں باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، یہ حقوق لازمن ہمیں پورے کرنے ہیں۔ تو تین طرح کے حقوق ہیں جو پوری معاشرے میں اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اگر کوئی آدمی عدل نہیں کرتا تو بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، اور کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ تو عدل کے اس تصور کا سمجھیے کہ یہ مجھے اپنے خلاف کرنا پڑے تو کرنا ہوگا، مجھے والدین کے خلاف کرنا پڑے تو کرنا ہوگا، اور مجھے اگر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے خلاف کرنا پڑے تو کرنا ہوگا۔ حد یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دشمنوں کے حق میں کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا۔ یہ عدل ایسی چیز ہے، اس کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ اور اس بنیادی مطالبے کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ رمضان کے اس بابرکت تقوی کے مہینے سے، جب تقوی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جس سے اس کے قوت میسر آتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کو بھی اپنا وتیرہ بنائیں۔ اس موقع پر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خاندان میں، باہر، کہ آپ کہاں کہاں ناانصافی کرتے ہیں، جہاں جہاں ناانصافی کر رہے ہیں وہاں وہاں معافی مانگ لیں، اس کو معاف کر لیں، اور آئندہ اپنے لیے یہ راستہ اپنائیں کہ اس رمضان کے مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لمحہ بے لمحہ اس عدل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔